الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كل يوم لا ينسى الله فيه فهو عيد صلوات عزیزان گرامی کاش ہمارے گناہ درمیان میں رکاوٹ نہ بنتے اور ہم اس چیز کو درک کر پاتے کہ ہم سے کتنا عظیم مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ ضیافت الہی کا مہینہ تھا، یہ مہینہ پروردگار عالم کی مہمانی کا مہینہ تھا کہ جس میں پروردگار عالم نے ہم جیسے گناہگار اور خطاکار لوگوں کو دعوت عام دی اور پروردگار عالم نے اپنا مادی اور معنوی دسترخوان چن دیا اور ہمیں دعوت دی کہ آؤ اور اپنا رزق مادی اور معنوی اٹھا لو۔ یہ الگ بات کہ مادی رزق کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے اوپر لی ہے اور ہمیں یہ کہا ہے کہ تم اس کی فکر نہ کرنا۔ وہ پروردگار تھا جو ایک ہی وقت میں جناب موسیٰ کو بھی پال رہا تھا تو فرعون کو بھی پال رہا تھا، اس کے دست قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ فیاض ہے، وہ سب کو دے رہا ہے۔ آج بھی وہ لوگوں کے درمیان فرق قائم نہیں کرتا کہ میں اس کو دوں گا یا اس کو نہیں دوں گا، وہ چاہتا تو یہ سب کچھ کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ اگر مثلا تم نے فجر کی دو رکعت نماز نہ پڑھی تو آج تمہیں روٹی نہیں ملے گی، مگر وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ سب کو دے رہا ہے۔ جب جناب زکریہ جناب مریم کے پاس جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پر پہلے سے رزق موجود ہے۔ جناب زکریہ نے پوچھا انا لکی ہذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم نے فرمایا کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ پھر ایک جملہ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پروردگار جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ یہاں علماء نے اس جملے کے دو معانی بیان کیے ہیں کہ دو طرح کے معانی اس جملے سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم بغیر حساب جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یعنی پروردگار عالم کے یہاں کوئی حساب نہیں ہے، پروردگار جس کو چاہتا ہے بے بہا دیتا ہے۔ ایک معنی اور ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس سے حساب نہیں لیتا کہ چونکہ تم نے میری اتنی اطاعت کی تھی تو میں تمہیں اتنا دوں گا، وہ چاہتا تو یہ کر لیتا، وہ خالق حقیقی ہے، وہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ رازق ہے، مگر وہ یہ سب کام نہیں کرتا، وہ ہم سے حساب و کتاب نہیں لیتا، وہ بغیر حساب دیتا ہے۔ لیکن مادی رزق کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی ہے، مگر معنوی رزق کی ذمہ داری پروردگار عالم نے ہمارے اوپر سونپی ہے کہ جتنی تم محنت کرو گے میں تمہیں اتنا ہی دوں گا، اگر تم نے محنت کی اور اپنی روح میں صلاحیت پیدا کی تو میں تمہیں دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے اندر صلاحیت پیدا نہ کی میں اسے دے دوں گا، نہیں، رزق معنوی کا سلسلہ رزق مادی سے بہت جدا ہے۔ تم محنت کرو گے تو تمہیں ملے گا، محنت نہیں کرو گے تو تمہیں نہیں ملے گا۔ پروردگار عالم نے اس ماہ رمضان میں جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور کاش کہ ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے ہاتھ سے کیا جا رہا ہے اور کاش کہ ہم جا کر علماء حقیقی سے پوچھتے کہ واقعی ماہ رمضان کیا ہے تو آج جشن منانے سے ہٹ کر ہم آنسو بہا رہے ہوتے. امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں کس طرح سے امام سجاد علیہ السلام رو رو کر ماہ رمضان کو ودا کر رہے تھے, یا مثلا آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی جو آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو وہ نظر نہیں آتے تھے لوگوں کو, یعنی اتنا مشغول ہو جاتے تھے عبادتوں میں کہ لوگ انہیں دیکھ نہیں پاتے تھے کہ آقا ہیں کہاں. اور ایک ہمارا سلسلہ تھا. بہرحال ہمارا موضوع ہے کہ عید الفطر ضیافت الہی کا ایک شکرانہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی پروردگار عالم نے ہمیں اپنی مہمانی پر بلایا تھا, ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کا شکریہ ادا کریں کہ پروردگار ہم اس قابل نہیں تھے کہ تیرے مہمان بنیں, مگر یہ تیرا کرم تھا, یہ تیرا جود تھا, یہ تیری سخاوت تھی کہ تو نے ہمیں اپنے دسترخوان پر بلایا. تیرے دسترخوان پر اولیاء الہی بیٹھا کرتے ہیں, تیرے دسترخوان پر امیر المومنین جیسے افراد بیٹھا کرتے ہیں, اور آج تیری سخاوت یہ تھی اور تیرا کرم یہ تھا کہ تو نے مجھ جیسے گنہگار اور خطاکار لوگوں کو بھی دعوت دی کہ آؤ اور میرے دسترخوان پر بیٹھو اور اپنے رزق کا انتخاب کرو. عید الفطر جو پروردگار عالم نے ہی خود اپنی طرف سے ماہ رمضان کی شکرانے کے طور پر ہمارے لیے معین کیا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم خود اپنی طرف سے پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے. ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے شکریہ کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہو تو اس طرح سے شکریہ ادا کرو. یہ قاعدہ لطف کے تحت ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیسے کرتے ہیں, ہم جاہل مطلق تھے, ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا. پروردگار عالم نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو اور تمہیں شکریہ ادا کرنا نہیں آتا تو ہم یہ بھی بتا رہے ہیں, اب تو شکریہ ادا کرو. اور پروردگار عالم نے بتایا کہ اس طرح سے شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ ادا کرنا یعنی کیا مطلب؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے احسان مند ہیں اور ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے. ہم پر کل اگر عید الفطر ہوئی یا پرسوں ہم پروردگار عالم سے یہی کہیں گے کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں اپنی مہمانی پر بلایا, ہم تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے. پروردگار عالم کا احسان کبھی نہ بھولنا یعنی کیا مطلب؟ پروردگار عالم کا احسان نہ بھولنا یعنی پروردگار ہم نے جو تجھ سے ماہ رمضان میں عہد کیا تھا اسی عہد پر پورے اتریں گے. ہم نے کیا عہد کیا تھا پروردگار عالم سے؟ کیا سیکھا ان 29 دنوں میں یا 30 دنوں میں؟ کہ پروردگار عالم ہم تیرے واقعاً حقیقی بندے بننا چاہتے ہیں. پروردگار عالم ہم تجھ سے بندگی سیکھنے آئے ہیں, ہم تیرے بندے بننا چاہتے ہیں. اور اب یہ بندگی کا سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ پوری زندگی جاری رہے گا. اگر یہ سلسلہ واقعاً آج کے بعد سے پوری زندگی جاری رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیا تھا وہ دل سے شکریہ ادا کیا تھا. اور اگر یہ بندگی کا سلسلہ رک گیا, اس کا مطلب یہ کہ یہ سلسلہ, یہ شکر فقط زبان شکر تھا, یہ تہ دل سے تہ قلب سے شکر نہیں تھا. ہم کیا کریں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے؟ مولانا صاحب بہت زیادہ اعمال ہیں, اتنے سارے اعمال ہم انجام نہیں دے سکتے. پروردگار عالم کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, کس طرح ممکن ہے؟ 24 گھنٹے ہیں, 18 گھنٹے باہر گزر جاتے ہیں, 6 گھنٹے بچتے ہیں, ان میں پروردگار عالم کی کس طرح سے عبادت کریں؟ عزیزان گرامی, جو عبادت کا تصور ہمارے یہاں ہے وہ تصور پروردگار عالم کے یہاں نہیں ہے. اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ عبادت کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں نماز, عبادت یعنی روزہ, عبادت یعنی حج و زکوٰۃ. نہیں, پروردگار عالم نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کہ ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر لمحہ عبادت ہونا چاہیے, اور اگر ہمارا ہر لمحہ عبادت نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے ہدف کو پورا نہیں کر رہے. ہر لمحہ ہمارا عبادت ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر لمحہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں, روزانہ روزے رکھیں. نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں عبادت کا تصور صحیح واضح نہیں ہے, لہذا ہم یہاں پر مار کھا جاتے ہیں. ہم چاہیں عزیزان گرامی، جوانان عزیز، ہم چاہیں تو ہمارا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہم چاہیں تو ہمارا جاگنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہم چاہیں تو ہمارا کھانا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہم روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا سونا عبادت ہو سکتا ہے۔ کیا یہ کوئی ماننے کو تیار ہے کہ سونا عبادت ہے؟ ہاں، امیر المومنین نے کر کے بتایا کہ سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے اگر تم چاہو، جاگنا بھی عبادت ہو سکتا ہے اگر تم چاہو، رزق کی تلاش میں جانا بھی عبادت ہو سکتا ہے اگر تم چاہو، چھوٹی سی نیت بدلنی ہے اور عبادت ہی عبادت ہے۔ ہم سو رہے ہیں اس نیت سے، پروردگار عالم سو رہا ہوں تاکہ طاقت آئے اور پھر تیری راہ میں تیری عبادت کروں، یہ سونا عبادت ہے۔ رزق تلاش میں جا رہے ہیں، پروردگار عالم رزق تلاش میں جا رہے ہیں تاکہ کمائیں، گھر والوں کا پیٹ پالیں، معاشرے کی خدمت کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اس نیت سے، پروردگار عالم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت اور قدرت آ جائے، پھر تیری راہ میں یہ طاقت صرف کر دیں، یہ عبادت ہے۔ کس نے کہا کہ عبادت نہیں ہے؟ لیکن خصوصاً جوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً پروردگار عالم کے بندے بنے، کیونکہ کبھی کبھار ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں مگر راہ حل نہیں دے رہے ہوتے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بندگی کرنا چاہیے، پروردگار عالم کی اس ضیافت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پروردگار عالم کی بندگی کریں۔ یہ پروردگار عالم کی بندگی ہوگی کیسے؟ یہ سوال یہاں پر باقی رہ جاتا ہے۔ تقوی اختیار کریں، یہ تقوی اختیار ہوگا کیسے؟ یہ پروردگار عالم کی بندگی ہوگی کیسے؟ یہاں پر کچھ چیزیں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ اگر ہم چھ کام انجام دیں، توجہ فرمائیں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، چھ کام انجام دیں دو شرطوں کے ساتھ، تو یہ بندگی کا راستہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور یقین مانیے، واللہ قسم شرعی کھا رہا ہوں، واللہ اگر کوئی یہ چھ کام انجام دے دو شرطوں کے ساتھ، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی ترقی کا راستہ روکے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ دو شرطیں ہیں، ان کو انجام دینا ہے۔ چھ کام بعد میں بتاتا ہوں، دو شرطیں پہلے بتا دوں۔ شرط یہ ہے کہ حرام کام انجام نہیں دینا اور واجبات کو انجام دینا ہے، کوئی واجب چھوٹنا نہیں ہے، کوئی حرام انجام نہیں دینا۔ اگر یہ دونوں کام انجام دیے، اس کے ساتھ چھ کام جو بہت زیادہ طولانی نہیں ہے، اگر وہ انجام دیے چھوٹے چھوٹے کام، تو یقین مانیے ہمارے یہاں پھر ترقی ہی ترقی ہے، درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی۔ مگر شرط یہ ہے کہ دو کام انجام دینے، حرام کام انجام نہیں دینا، واجبات کو انجام دینا ہے۔ اگر یہ دونوں کام انجام نہیں دیے، تو دوسری طرف جو میں چھ کام بتا رہا ہوں ان کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو چھ کام بتا رہا ہوں وہ ہیں مستحبات۔ یہاں پر ایک بحث ہے کہ جب تک ہم واجبات کو صحیح طریقے سے انجام نہ دیں، مستحبات اپنا اثر نہیں دکھاتے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں بہت زیادہ مستحبات ہیں یا نہیں ہیں، بہت زیادہ مکروہات سے پرہیز ہے یا نہیں ہے، مگر پھر بھی معاشرہ اتنی تنزلی کا شکار ہو رہا ہے۔ کیوں مستحبات اپنا اثر نہیں دکھا رہے؟ کیوں مکروہات سے بچنا اپنا اثر نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ دو کام انجام نہیں پا رہے، حرام سے نہیں بچا جا رہا، واجبات کو انجام نہیں دیا جا رہا۔ چھوٹی سی مثال دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے پاس گیس کا غبارہ ہوتا ہے، بچوں سے کھیلتے ہیں، کام کیا ہوتا ہے اس گیس کے غبارے کے؟ اس کے اندر جو گیس ہے وہ کیا کرتی ہے؟ غبارے کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پھر بچے کیا کرتے ہیں کہ غبارہ اڑ نہ جائے، اس غبارے کو کسی پتھر یا سنگینی سے باندھ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ غبارہ بلندی کی طرف نہیں جا سکتا۔ ہمارے مستحبات کی مثال اس گیس کی مانند ہے، جو ہمارے روح کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے، مگر ہمارے گناہ ان مستحبات کو بلندی پر جانے سے روک دیتے ہیں۔ گناہوں کی مثال ہے پتھر کی مانند، اس سنگینی کی مانند۔ جب تک ہمارے ساتھ ہمارے گناہ ہیں، ہماری روح کو ہمارے مستحبات بلندی کی طرف نہیں لے کر جا سکتے۔ اگر ہمارا رابطہ گناہوں سے کٹ جائے اور منقطع ہو جائے، تو ہماری روح پھر ترقی ہی ترقی کی طرف جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ترقی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا، ابھی ہمارا رابطہ ان گناہوں سے چھوٹا نہیں ہے، ہمارا رابطہ ان گناہوں سے منقطع نہیں ہوا۔ جب ہمارا رابطہ گناہوں سے منقطع ہو جائے گا، ہم واجبات انجام دیں گے، پھر دیکھیے یہ مستحبات ہمیں کتنی تیزی سے بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ پہلی چیز جو چھ کام آزاد کو بتا رہا ہوں دو شرطوں کے ساتھ، جوانوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جوانوں میں یہ طاقت زیادہ ہوتی ہے، البتہ ایسا نہیں ہے کہ بزرگ آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں، بزرگوں میں طاقت کم ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہے. 40 کا عدد پروردگار عالم کیا ہے، ایک حیثیت رکھتا ہے 40 کا عدد. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اس میں 10 کا اضافہ کر دیا تو 40 راتیں بن گئیں. 40 امام حسین علیہ السلام مثلا 40 عدد. اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان میں 40 سال تک ہدایت کا زمینہ زیادہ ہوتا ہے اور 40 سال کے بعد یہ زمینہ کم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں، واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، مگر 40 سال تک انسان بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. لہذا میرے زیادہ تر مخاطبین جوان حضرات ہیں. پہلا کام، انسان روزانہ کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. نہیں کہہ رہا کہ ایک پارا ختم کیا جائے، نصف قرآن ختم کیا جائے، ربع قرآن ختم کیا جائے، نہیں، کچھ حصہ، آدھا صفحہ، ایک صفحہ، کچھ آیتیں کہ انسان آسانی سے پڑھ سکے، مگر استقامت شرط ہے. یہ جتنی باتیں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں چھ چیزیں، ان میں استقامت شرط ہے. اگر استقامت نہیں ہوگی تو ان چھ باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں، ایک شخص ہے جو روزانہ 2 منٹ ورزش کرتا ہے، 2 منٹ، زیادہ نہیں، 2 منٹ، سال کے آخر میں ورزش کا نتیجہ لیتا ہے. لیکن ایک شخص جو 2 گھنٹے ورزش کرتا ہے، 4 گھنٹے سوتا ہے، پھر 2 مہینے بعد پھر یاد آتا ہے کہ پھر ورزش کرنی چاہیے، پھر سو جاتا ہے، پھر 4 مہینے بعد پھر یاد آتا ہے، اسے کیا سال کے آخر میں کوئی نتیجہ ملے گا؟ نہ یہ کہ نتیجہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا نقصان ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی 2 منٹ ریگولر اسٹیبلٹی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ورزش کرے، سال کے آخر میں نتیجہ لے گا. اسی طرح سے 6 چیزیں ہیں کہ اگر کوئی روزانہ استقامت کے ساتھ کچھ حصہ، زیادہ نہیں، کچھ حصہ قرآن مجید پڑھے تو اسے نتیجہ ملے گا. یہ نہیں کہ روزانہ ایک پارا پڑھ رہا ہے، آدھا قرآن پڑھ رہا ہے، نہیں. ہاں، اگر کسی میں اتنی طاقت ہے، کسی کی روح میں، تو صحیح، بسم اللہ. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جب کوئی انسان دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ سارے کام ایک دم سے انجام دے دے. روزانہ ایک پارا ختم کرنا ہے اور 2 گھنٹے نماز شب پڑھنی ہے اور آدھے آدھے گھنٹے کی نمازیں پڑھنی ہیں، کوئی نافلہ نہیں رہنا چاہیے. یہ بیچارہ جتنی تیزی سے مسجد میں آتا ہے اتنی تیزی سے واپس بھی چلا جاتا ہے. بالکل سامنے کی چیز ہے. جب ایک شخص، یہ جوان زیادہ سمجھیں گے، جب ایک جوان جم جاتا ہے ورزش کرنے کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ جاتے کے ساتھ ہی 40 کلو اس کا وزن اٹھاتا ہے کیا؟ نہیں. کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس لیے کہ ابھی اس کی بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 40 کلو کا وزن اٹھائے. ابھی 5 کلو سے شروع کرے گا، پھر 10 کلو پر آئے گا، 15 کلو، 20 کلو، یہاں تک کہ اس کی باڈی اس قابل ہو جائے گی، اس کا بدن اس قابل ہو جائے گا کہ 40 کلو کا وزن اٹھائے. مگر ہمارے یہاں روح کے معاملات میں بالکل مختلف ہیں. جب شروع کرتے ہیں تو سب پوری مفاتی، اتنی مفاتی پڑھیں گے کہ مفاتی پارا ہو جائے. مفاتی پارا کرنے سے بندگی حاصل نہیں ہوتی، بندگی کچھ اور ہے. بندگی یعنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ان کو انجام دینا، اس کو کہتے ہیں بندگی. بہرحال میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بندگی کریں، پروردگار عالم کا شکر ادا کریں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بندگی کو جاری اور ساری رکھیں. اگر یہ بندگی جاری اور ساری نہیں ہے تو یقین مانیے، عید الفطر کو ہم نے بے عنوان تہوار منایا ہے، شکرانے کے طور پہ نہیں منایا. مجھ جیسے افراد عید الفطر مناتے ہیں مگر تہوار کے طور پہ، ایک تہوار ہے، مگر یہ تہوار نہیں ہے، عبادت ہے. عبادت کب بنے گی؟ جب واقعا روح عبادت اس کے اندر شامل ہوگی، جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پہلی چیز ہے قرآن مجید، انسان روزانہ قرآن مجید پڑھے. دوسری چیز، نماز اول وقت. نماز تو پڑھنی ہی ہے، اول وقت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. آیت اللہ بہجت کے استاد فرماتے ہیں، اور جب اس طرح کے افراد کوئی بات کرتے ہیں تو ہم جیسے افراد نہیں ہوتے کہ آج جوش خطابت میں کچھ کہہ دیا، کل یاد آیا، افسوس ہو گیا، بدل دیا اپنے اسٹیٹمنٹ. نہیں، ان کے یہاں جب یہ عرفا یا ہمارے علماء یا اولیاء خدا یا ان سے آگے چلے جائے ائمہ کرام علیہم السلام یا انبیاء کرام علیہم السلام، جب کوئی بات کرتے ہیں تو ایسے مذاق میں نہیں ہوتی، جوشیلی بات نہیں ہوتی، جذبے میں نہیں ہوتا. جب کوئی بات ہوتی ہے تو واقعی کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی حقیقت دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں. آیت اللہ بہجت کے استاد فرماتے ہیں، آغا علی آغا قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھے اور اس پر عالم ملکوت کے دروازے نہ کھل جائیں تو وہ مجھ پر لعنت کرے۔ عالم ملکوت کے دروازے کھل جانا یعنی کیا مطلب؟ اگر انسان اول وقت نماز پڑھے گا تو اس منزل پر پہنچے گا کہ ملائکہ کو دیکھے گا، انسان ملائکہ کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جناب سلمان فارسی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ملائکہ کو دیکھا کرتے تھے۔ جناب سلمان فارسی کیوں دیکھا کرتے تھے؟ کوئی نبی تھے؟ معصوم تھے؟ کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، ہماری طرح کے ایک انسان تھے۔ تو بہرحال نماز اول وقت، اگر کوئی واقعاً نماز اول وقت پڑھے تو واقعاً اس پر عالم ملکوت کے دروازے کھل جائیں گے، انسان ملائکہ کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر یہ نہیں کہ چار دن نمازیں اول وقت پڑھی اور چھ دن کی چھٹی، نہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، مولانا صاحب وقت نہیں ملتا۔ آپ مجھے بتائیے دنیا میں ابھی سب سے زیادہ مصروف انسان کون ہے؟ پہلے نمبر پر کون ہے؟ جو خط مقدم پر ہے، آیت اللہ خامنہ ہی۔ سب سے زیادہ مصروف انسان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے دو سے چار گھنٹہ سوتے ہیں، ہم آٹھ گھنٹے کی نیند نہ لیں تو کتنی خطرناک حالت ہو جاتی ہے ہماری۔ کہتے ہیں دو سے چار گھنٹہ سوتے ہیں، جو علماء بتاتے ہیں سب سے زیادہ مصروف انسان، مگر ان کی بھی نماز اول وقت چھوٹتی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ نے نماز کو اپنے کاموں میں مرتب نہیں کیا، اپنے کاموں کو نماز کے مطابق مرتب کیا ہے۔ اگر ہم نماز کو مرتب کرنے لگ جائیں تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کام نماز کے مطابق مرتب ہوں، جانا ہے تو اس وقت جائیں جب نماز اول وقت نہ ٹکرا رہی ہو، کہیں سے آ رہے ہیں تو ایسے ہی آئیں کہ نماز اول وقت مل جائے، کہیں جا رہے ہیں اذان ہو جائے تو پتہ چلے کہ پروردگار عالم بلا رہا ہے، پروردگار بلا رہا ہے۔ یہی تو پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ سکون میں اور آرام میں فارغ بیٹھے تھے، نماز پڑھ لی، سب پڑھ لیتے ہیں۔ کمال تو یہ کہ جب مصروف ہو اور ساری مصروفیتیں چھوڑ کر مصلی عبادت پر آ جاؤ، یہ ہے کمال۔ تیسرا کام جو میں چھوٹے چھوٹے کام بتا رہا ہوں، یہ سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں عموماً، بس یہ تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، اور پھر دیکھیے ترقی۔ دو شرطیں یاد رکھیے گا، شرطیں بیان کر دی ہیں۔ تیسرا کام، علماء فرماتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب کیا کریں؟ پھر وہی بات، کیا مفاتی کھول کے بیٹھ جائیں لمبی لمبی دعائیں کہ نہیں، روزانہ کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چار چار پانچ پانچ لائنوں کی، انسان وہ پڑھے۔ مگر روزانہ ہفتے کی دعا، اتوار کی دعا، پیر کی دعا، منگل کی دعا موجود ہے، آدھے صفحے کی تقریباً، انسان روزانہ انجام دے تاکہ اس کا اور اس کے پروردگار کا ایک رابطہ قائم ہو۔ چوتھی چیز، انسان روزانہ کوئی نہ کوئی زیارہ ضرور پڑھے۔ اب کیا کریں؟ لمبی لمبی زیارتیں کھول کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، کہتے ہیں روزانہ کی زیارت موجود ہے، ہفتے کا دن پیغمبر سے منسوب ہے، اتوار کا دن امیر المومنین جناب زہرا سے منسوب ہے، پیر کا دن امام حسنین علیہ السلام سے مصروف ہے، منسوب ہے، اس طرح سے سارے دن منسوب ہیں ائمہ علیہ السلام سے، روزانہ کی زیارت موجود ہے، اس زیارت کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا زیارت کیوں؟ زیارت کو اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کریں۔ علماء فرماتے ہیں اگر ہمارا اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر عمل قبول ہونا ہے تو اس بنیاد پر قبول ہوگا کہ ہمارا اہل بیت سے رابطہ ہو۔ جب اہل بیت سے رابطہ ہوگا، امام زمانہ سے رابطہ ہوگا، امیر المومنین سے رابطہ ہوگا، تو ہمارا چھوٹا عمل بھی قبول ہو جائے گا، اور اگر ان سے رابطہ نہیں ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ عمل وہ نہیں جو بڑا انجام دیا جائے، عمل وہ ہے جو قبول ہو جائے۔ ممکن ہے ایک آنسو ہمارا قبول ہو جائے، ممکن ہے ہزار ہزار رکعت نماز ہماری قبول نہ ہو۔ بہرحال چوتھی چیز زیارت تھی، انسان روزانہ کی زیارت پڑھے، اور یہ چیزیں پڑھنے سے مراد یہ نہیں پڑھے، ایک رابطہ قائم کرے، امام سے ایک رابطہ ہونا چاہیے، امام سے ایک بات کرے۔ پانچویں چیز، نماز شب پڑھے۔ نماز شب سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان دو گھنٹہ پہلے اٹھ جائے نماز فجر سے، نہیں، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، بہت زیادہ مشغول ہیں، مصروف ہیں، کیا کریں؟ نماز فجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، اور اگر یہ تہیا کر لے کہ اول وقت پڑھنی ہے تو پڑھنی ہی ہے، پڑھنی ہے تو اول وقت کیوں نہیں، اور اگر نماز فجر پڑھنی ہی ہے تو پندرہ منٹ پہلے اٹھ جائیں، پندرہ منٹ میں کون سی نیند پوری ہو جائے گی؟ آیت اللہ امام خمینی کے استاد آیت اللہ تبریزی فرماتے ہیں کہ انسان کو آدھی رات میں فرشتہ اٹھانے آتا ہے، ہر انسان کو، آپ دیکھیں آنکھ کھلتی ہے، آدھی رات میں فرشتہ ضرور اٹھاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم گناہگار فرشتوں کی آواز نہیں سن سکتے۔ وہ کہتے ہیں، البتہ وہ خود ایک بزرگوار شخصیت تھے، فرماتے ہیں میرا ایک دوست ہے جو فرشتے کی آواز بھی سنتا ہے، یعنی واقعی پروردگار عالم نے ہر موقع پر ہمارے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ چھٹی چیز کیا ہے کہ اگر ہم وہ انجام دیں تو کوئی چیز ہمارا ترقی کا راستہ نہیں روک سکتی، وہ ہے لوگوں کی خدمت۔ جتنا ممکن ہو انسان لوگوں کی خدمت کرے، جتنا ممکن ہو، جس طرح سے ممکن ہو۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مثلا میں لوگوں کے لیے جاب کا بندوبست کر سکتا ہوں، کرے بسم اللہ۔ ایک شخص کہتا ہے میں پیسوں کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہوں، بسم اللہ۔ جب تک انسان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو اس وقت تک انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ انسان لوگوں سے کٹ کر زندگی گزارے، پروردگار چاہتا ہے انسان لوگوں ہی کے درمیان زندگی گزارے، لوگوں ہی کے درمیان رہے، اور فقط اپنی زندگی میں مصروف نہ رہے، اس کا توجہ لوگوں کے درمیان بھی ہونی چاہیے، لوگوں کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کو انجام دے تو کوئی چیز انسان کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ پھر کہہ رہا ہوں، دو شرطیں ہیں، چھ کام ہیں۔ شرط یہ ہے حرام سے دوری، واجبات کی ادائیگی۔ پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت، نماز اول وقت، روزانہ کی دعا، روزانہ کی زیارت، نماز شب، اور لوگوں کی مدد، لوگوں کی خدمت۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر ہم یہ کام انجام دیں استقامت کے ساتھ تو شاید ہمارے اندر وہ روح عبودیت جو ماہ رمضان پیدا کرنا چاہ رہا تھا اور جس کا ہم شکرانہ منانے جا رہے ہیں، شاید وہ روح بندگی پیدا ہو جائے اگر صحیح طریقے سے انجام دی۔ ورنہ پھر یہ شکرانہ جو میں شروع میں کہہ چکا ہوں، شکرانہ صرف زبانی شکرانہ ہے، یہ شکرانہ بھی دل سے نہیں ہے۔ ابھی ہم پروردگار عالم کے بس رزق مادی کے مہمان بنے تھے، رزق معنوی کے مہمان نہیں بنے، اور جب تک رزق معنوی کے مہمان نہ بنے اس وقت تک ہمارے یہاں ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب آ جائیے تھوڑا اس طرف، یہ وہ عبادت ہے عید الفطر جو ائمہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم سو رہے ہیں مگر ہمارا دشمن نہیں سوتا۔ ہمارے استاد کہتے تھے شیطان میں بہت برائیاں ہیں، ایک اچھائی ہے۔ وہ اچھائی کیا ہے؟ یہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے کہ نبی نہیں بہکے گا پھر بھی نبی کو بہکانے جائے گا، پتا ہے کہ یہ بندہ اس کے جال میں نہیں آئے گا پھر بھی اپنا کام کرے گا۔ اسی طرح سے ہمارا دشمن ہے، مایوس نہیں ہوتا، ایک شبہ ایجاد کرتا ہے، اگر وہ نہیں چلا تو دوسرا شبہ، دوسرا شبہ نہیں تو تیسرا شبہ، اس طرح سے رکتا نہیں ہے ہمارا دشمن۔ اس نے عید الفطر کو بھی نہیں چھوڑا، ہمارے دشمن نے عید الفطر اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ دو مشہور شبہات آج بیان کر رہا ہوں اس عید سے متعلق، عید الفطر۔ ایک شبہ جو بہت کچھ پرانا ہو چکا ہے اس کو بس بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اس شبہ میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ عید الفطر ائمہ علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کا دسواں ہے، لہذا ہم اس عید کو بے عنوان عید نہیں منائیں گے۔ سوال، کیا صرف امیر المومنین کا دسواں ہوتا ہے؟ امام حسن کا دسواں نہیں ہوتا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا دسواں نہیں مناتے؟ چھٹے امام کا دسواں نہیں ہوتا؟ امام کاظم علیہ السلام کا دسواں نہیں ہوتا؟ امام رضا علیہ السلام کا دسواں نہیں ہوتا؟ عید مباحلہ جو تقریباً حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بچوں کا سوئم ہے، کیوں مناتے ہیں؟ عید مباحلہ ہے۔ عید غدیر جو جناب مسلم کا دسواں ہے، کیوں مناتے ہیں؟ ایسے تو بھی ساری، آپ دیکھ رہے ہیں دشمن ایک جگہ وار کرتا ہے اور ساری چیزوں کو پھر زیر سوال لے آتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے ہر چیز کی طرف نہیں جائے گا کہ عید غدیر منانا چھوڑ دو، عید مباحلہ منانا چھوڑ دو، عید الاضحیٰ منانا چھوڑ دو، ایک چیز پر وار کرے گا۔ اگر اس وار وہ وار نشانے پر لگ گیا تو ساری چیزیں زیر سوال آ جائیں گی۔ یہ جو آج علماء کا اتنا پریشر ہے کہ عید الفطر کو منایا جائے اسی لیے ہے، اگر لوگوں نے عید الفطر کو منانا چھوڑ دیا تو یقین مانیے عید غدیر بھی نہیں بچے گی۔ اگر آج، پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نے عید الفطر کو بے عنوان عید الفطر منانا چھوڑ دیا تو کل کو عید غدیر سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ آپ ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں؟ نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف اس عید کی بات کر رہا ہوں، ورنہ دشمن ایک طرف وار کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ اور ہمارے بیچارے بھولے بھالے لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جب تک بھولے بھالے لوگ موجود ہیں دشمن بھوکا نہیں مرے گا، جب تک بھولے بھالے لوگ موجود ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ لوگوں نے پہنچایا ہے، بھولے بھالے لوگوں نے۔ کاش کے وقت ہوتا بیان کرتا۔ اچھا آپ، ہم اور آپ اہل بیت سے زیادہ خدا کے بندے ہیں، اہل بیت سے زیادہ امام سجاد امیر المومنین کو چاہنے والے ہیں۔ امام سجاد کی دعا تو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے عید الفطر کی۔ امام سجاد تو عید الفطر منا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عید الفطر نہیں منائیں گے، دسواں منائیں گے۔ یعنی امام سجاد سے زیادہ عزادار ہیں ہم۔ مفاتیح الجنان میں جو اعمال موجود ہیں وہ ائمہ کی طرف سے آئے ہیں، علماء نے نہیں لکھے، ائمہ کی طرف سے آئے۔ جا کر مفاتیح الجنان دیکھی گئے، کس کی طرف سے آئے؟ ائمہ کی طرف سے۔ ائمہ تو عید منا رہے ہیں، میں کہتا ہوں میں عید نہیں مناؤں گا۔ یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں نعوذ باللہ جو ائمہ نہیں سمجھ سکے، مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں 1400 سال بعد مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں۔ کاش کے وقت ہوتا۔ پھر اگلی طرف آ جائیے، کہتے ہیں کہ یہ عید الفطر کا جو قنوت ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ دیکھیں کتنی ٹیکنک سے دشمن حملہ کرتا ہے اور کتنا ویلڈ اعتراض کرتا ہے۔ ابھی اعتراض بیان کرتا ہوں، یہ قنوت آپ حضرات نے اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ کیوں گڑھائیں؟ کیونکہ اگر عید الفطر کا قنوت زیر سوال آ گیا تو نماز عید فطر زیر سوال آ جائے گی، نہ قنوت رہے گا نہ نماز رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ اس میں ایک جملہ ہے۔ کیا جملہ ہے؟ اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، کل پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد۔ پروردگارا ہمیں ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں تو نے اہل بیت علیہ السلام کو داخل کیا، اور ہمیں ہر اس برائی سے نکال دے جس سے تو نے اہل بیت علیہ السلام کو نکالا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت پہلے برائی میں تھے جبھی تو نکالا۔ یہ اعتراض ہے، یہ کہاں سے آیا آپ حضرات نے گڑھا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ قنوت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صادر ہوا۔ اب کچھ بھی ہو جائے اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ امام کا جملہ ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو، مگر اعتراض کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ جب ائمہ علیہ السلام کچھ جملے کہتے ہیں اور وہ جملے ہمارے عقلی دلائل سے ٹکرا رہے ہوں تو ان جملوں کی تاویل ہوتی ہے، ان جملوں کے ظاہر کو نہیں لیا جا سکتا۔ جس طرح سے خود قرآن مجید میں موجود ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ پر ہے۔ کیا مطلب؟ کیا خدا کا ہاتھ ہے؟ اگر خدا کا ہاتھ ہے تو خدا کا جسم ہے تو خدا محدود ہے، مادہ ہے، ختم ہو گئی بات۔ کہا نہیں، ہے جو آیت ہے اس کی یہ چونکہ عقلی دلائل اور براہین سے ٹکرا رہی ہے، لہذا اس آیت کا ظاہر نہیں لے سکتے، اس کی تاویل کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے معصوم کے وہ جملے جو عقلی براہین سے ٹکرا رہے ہیں ان جملوں کا ظاہر نہیں لے سکتے، تاویل کرنی ہوگی۔ مثلا معصوم کا یہ جملہ ہے جو آپ حضرت کے سامنے پڑھا، یہیں پر ختم کر دوں گا۔ اللہم اخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد۔ پروردگار ہمیں ہر اس برائی سے نکال دے جس سے تو نے اہل بیت علیہ السلام کو نکالا۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو ہم نے خارج کیا، یعنی وہ چیز پہلے داخل تھی، جب تک وہ چیز داخل نہیں تو ہم نے خارج کیسے کیا؟ اہل بیت پہلے گناہوں میں تھے نعوذ باللہ، جبھی تو گناہوں سے نکالا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں گناہ میں تھے، وہاں حرام کیا؟ حرام کا تصور بھی نہیں ہے۔ مکروہ کیا؟ مکروہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ ترک اولا کا تصور بھی نہیں ہے۔ اتنا آگے ہیں، جب ان کے یہاں ترک اولا کا بھی تصور نہیں ہے تو جملہ کیا ہے؟ کہ پروردگار ہر اس برائی سے اہل بیت کو نکال دے جس سے تو نے ہمیں نکال دے جس سے تو نے اہل بیت کو نکالا، یعنی اہل بیت نعوذ باللہ برائی میں تھے۔ جواب، البتہ بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، ایک جواب دے کر یہاں پر بات تمام کر رہا ہوں۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ خارج ہونے کے لیے داخل ہونا ضروری ہے؟ بہت ساری جگہوں پر ہم یہ لفظ خارج اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز پہلے داخل تھی پھر ہم خارج کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، ہم کہتے ہیں فلاں مصنف نے کہا کہ یہ مطلب، جو فرمائیں بہت زیادہ، فلاں مصنف نے کہا کہ یہ مطلب چونکہ میری کتاب کے ان مطالب سے خارج تھا لہذا میں نے نہیں لکھا۔ اور اس مثال کے وضاحت کرنے سے پہلے بیان کروں، نہ یہ کہ جملہ اللہم اخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد، نہ یہ کہ یہ جملہ یہ ثابت نہیں کر رہا کہ اہل بیت نعوذ باللہ پہلے گناہوں میں تھے، بلکہ اس کے برعکس ثابت کر رہا ہے جو ابھی بیان کروں گا۔ تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے۔ ایک مصنف کہتا ہے کہ میں نے یہ مطلب اپنی کتاب میں نہیں لکھا کیونکہ یہ مطلب کتاب کے ان مطالب سے خارج تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ مطلب پہلے کتاب میں لکھا ہوا تھا اور میں نے کاٹ دیا؟ کہ نہیں، آپ نے تو کتاب میں لکھا بھی نہیں تھا، آپ کا یہ مطلب کتاب میں داخل ہی نہیں تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب میری کتاب سے خارج ہے، یہ مطلب میں نے کتاب سے خارج کر دیا۔ خارج کرنے کا مطلب تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے داخل ہو، پہلے یہ مطلب لکھا ہو جبھی تو آپ خارج کریں گے۔ کہنے لگے نہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مطلب کتاب کے ان مطالب سے خارج ہے، میں در حقیقت کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے اس مطلب میں اور کتاب کے ان مطالب میں کوئی بہت زیادہ رابطہ نہیں ہے۔ جب عدم رابطے کو بیان کرنا ہو تو لفظ خارج استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی ہے، اللہم اخرجنی من کل سو اخرجتا منہ محمد وعلی محمد، پروردگارہ ہمیں ہر اس برائی سے نکال دے کہ جس سے تو نے اہل بیت علیہ السلام کو نکالا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اہل بیت علیہ السلام برائی میں داخل تھے، بلکہ اس کا مطلب بالکل برعکس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ برائی میں اور اہل بیت میں کوئی رابطہ تھا ہی نہیں، نہ یہ کہ اہل بیت برائی میں داخل تھے، مطلب بالکل برعکس ہے کہ اہل بیت برائی سے دور ہیں، اتنا دور ہیں کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پروردگار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جس طرح سے تو نے اہل بیت کو اس طرح سے برائی سے نکالا یعنی خارج کیا، یعنی اہل بیت کا کوئی برائی سے رابطہ ہی نہیں تھا، ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہمارا برائی سے رابطہ ہی نہ ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے شبہات کی طرف متوجہ رہیں۔ دین وہ ہوگا جو اہل بیت بتائیں گے، شریعت وہ ہوگی جو اہل بیت بتائیں گے۔ جہاں پر میری مرضی آ جائے وہاں پر دین نہیں ہوتا، جہاں پر میری مرضی آ جائے وہاں پر شریعت نہیں ہوتی۔ جس کا دین ہے وہ بتائے گا دین کیسا ہونا چاہیے، جس کی شریعت ہے وہ بتائیں گے دین کیسا ہونا چاہیے۔ عید الفطر خداوند عالم کی طرف سے ہے، اس کے نمائندے بتائیں گے عید الفطر کیسے منانے چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس طرح سے ہم عید الفطر مناتے ہیں آئمہ ایسے نہیں مناتے تھے، آئمہ کا طریقہ کچھ اور تھا۔ دعائیں ندوہ پڑھنا مستحب ہے عید الفطر میں، یعنی عید الفطر مناؤ اور صاحب عید کو یاد کرو۔ عید الفطر میں نماز رکھی گئی، دعائیں رکھی، زیارت امام حسین علیہ السلام رکھی گئی کہ عید کے دن بھی انسان امام حسین علیہ السلام کو فراموش نہ کرے، کہ انسان اس طرح سے عید منائے جیسے اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والے خصوصاً محافظین حرم اور تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ انہیں ان کے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ، اسرائیل، وہابیت، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ علماء کرام، مراجع حق کا خصوصاً مقام معظم رہبری کا سایہ اثروں پر برقرار فرما۔ پروردگار ہمیں امام زمانہ کے امان و انصار میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حم، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجئے، شہداء ملت جعفریہ اور تمام مرحومین جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں سب کے لیے۔